الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آ کے خوبا حمدارت تو تنہا داری. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو ایک بہت ہی اہم حکم بیان فرمایا ہے، اور ارادہ یہی ہے کہ آج اسی حکم کی طرف خود بھی غور کریں گے اور مسلمان بھائیوں کو توجہ بھی دلائیں گے. حکم یہ ہے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالی حکم دیتے ہیں، باقاعدہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں. کیا حکم دیتے ہیں؟ ان تؤدوا الامانات الى اهلها، کہ امانتیں ان کے حقداروں کو، ان کے مستحقین کو، ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دو. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان میں تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو. اب میرے محترم بھائیوں, کون سی امانت ہے جو اہل کو لوٹا دینی چاہیے, جو مستحق کو دے دینی چاہیے؟ اس سلسلے میں اگر آپ غور کریں, حضرت آدم علیہ السلام جب اس روئے زمین پہ تشریف لائے اور آباد ہو گئے, ان کو بھی اللہ تعالی نے امین بنا کر بھیجا تھا. ان کو جو امانت دی گئی تھی وہ توحید کی تھی, یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے, اسی کو اپنا رب مانیں گے اور اسی پر اپنا یقین اور ایمان رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی آبادکاری کے اصول ہیں, مثال کے طور پہ ایگریکلچر ہے, کھیتی باڑی, مثال کے طور پہ امور خانہ داری ہے, شوہر اور بیوی کس طریقے سے ساتھ رہنا چاہیے, باپ بیٹے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے, یہاں تک کہ اشیاء ضرورت, کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال ہونے والی چیزیں, ان چیزوں کا علم بھی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا. اور یہ امانت آپ نے زمین پہ اللہ کی امانت ادا کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد پہلی مرتبہ شیطان ذلیل نے یہ سازش کی کہ ان کے بچوں کو بت پرستی کی دعوت دی, تصویر بنائی اور کہا یہ وہی بابا آدم تو ہیں جن کو تم یاد کر رہے ہو, رو رہے ہو, غمگین ہو, اس تصویر کو سامنے رکھو اور خوش ہو جاؤ. کچھ عرصے بعد کہا اس تصویر کی تعظیم کرو, کچھ عرصے بعد کہا اس کو سجدہ کر لو, اور سجدہ کرتے کرتے عبادت شروع کرا دی. پھر اس امانت کی تجدید کے لیے اللہ تعالی نے انہی حضرت آدم کے اولادوں میں مزید انبیاء بھیج دیے. حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام آتا ہے, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, یہاں تک کہ پھر باقاعدہ حضرت نوح علیہ السلام کو تشریعی پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. اور یہی وہ امانت ہے جو امانت اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی, اور فرمایا تھا ابراہیم ملت حنیفی پہ چلنا ہے. ملت حنیف, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا, حضرت ابراہیم قانت بھی تھے اور حنیف بھی تھے. قانت کا مطلب ہوتا ہے قناعت, شکر گزاری, اللہ آپ نے جو دیا اس پہ شکر ہے, اللہ آپ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے میں اس کا حقدار بھی نہیں تھا, اے اللہ آپ کا احسان عظیم ہے. اس طرح کی طبیعت, اس طرح کا مزاج اپنا لیجئے, اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمتیں بھی نازل کریں گے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بردباری, عزت اور اللہ کے ہاں قرب بھی آپ کو ملے گا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حنیف کا مطلب ہوتا ہے جو سیدھا چلے, دائیں بائیں نہ مڑتا ہو, غلط راستوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہو, ایک بہترین راستہ منتخب کر لے, صراط مستقیم, اور اس صراط مستقیم پہ پھر وہ چلنے کا عزم کر لے, اور ایسا عزم کر لے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب عزم کر لیا اب اللہ پہ بھروسہ رکھ کے آگے چلنا ہے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے پسند. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسی کیسی دھمکیاں دی گئیں, آگ میں ڈال دیا, جس سے بڑی سزا بظاہر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, اور والد کی طرف سے کتنا بڑا بائیکاٹ, اپنے خاندان کی طرف سے تانے, اور اپنے والد کی طرف سے یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم سدھر جاؤ, اگر نہیں سدھرو گے تو ہم آپ کو ماریں گے, ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے, ہم آپ کو پتھر مار دیں گے. یہ سب کیا چیز تھی؟ یہ سب اس امانت کی ادائیگی میں رکاوٹیں تھی. رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے, رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے, نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. اللہ تعالیٰ کی الفت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت ہر حالت میں بغیر کسی کمپرومائز کے, بغیر کسی سمجھوتے کے, خواہ مال رہے یا جائے, جان رہے یا جائے, لیکن یہ عقیدہ ایک انسان کے, مسلمان کے سینے میں ہو, یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے کہیں گے حنیف. اب یہ دنیا کی چیزوں سے اور بدعات سے, شرک سے, شیطان کے حملوں سے, نفس و شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو چکا ہے, اور پھر یہ امانت اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا, اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ اور ہارون چلیے فرعون کی طرف تبلیغ کیجئے, اللہ کا پیغام, توحید کا پیغام ان کو بتا دیجئے. وقولا له قولا لینا, اور بات کریں تو بات نرم ہو, بات خوبصورت ہو, اس طریقے سے ہو کہ سامنے والا سنے اور اس کے اوپر اس کا اثر بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرما دیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ہماری جو لائن ہے, ہمارا جو مدعا ہے, اگر اس مدعا پہ ہم چل رہے ہیں اور دنیا بھی ہمارے ساتھ ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جہاں ذرہ بھر اختلاف شروع ہو گیا اور جہاں ہماری لائن میں اور دوسرے کی لائن میں فرق آنے لگا تو ہم بھڑک جاتے ہیں, ہمیں غصہ آ جاتا ہے, اور پھر ہم غصے میں جو حالت طاری ہوتی ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں, اس کا نقصان بہت شدید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر دلائل رہ جاتے ہیں, اور اس لیے کہ پھر جذبات متاثر ہو جاتے ہیں, اور جب جذبات متاثر ہو جائیں تو پھر آدمی کے ہوش و حواس بھی کام نہیں کرتے, اور وہ جو ہم نے بات کی, حنیف بن کے جو چلنا ہے, بردبار بن کے جو چلنا ہے, وہ بردباری اس میں نہیں رہتی. پھر کیا کیا جائے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور اہل کتاب سے, مشرکین سے, بدعقیدوں سے جب بات کریں تو اس میں احسن طریقہ اختیار کیجئے. احسن طریقہ کیسے اختیار کریں گے؟ جو احسن طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ اچھا ہے یا جس کو ہم اپنی مرضی سے سمجھتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ دعویٰ قرآن کریم کا ہے, دلیل قرآن کریم کی ہے, تو طریقہ بھی قرآن کریم کا ہوگا, طریقہ بھی انبیاء اور مرسلین والا ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو منظور بھی فرمائیں گے اور اس میں اللہ تعالی بہت عظیم اثر بھی ڈالیں گے. یہ تمہید جو ہم نے باندھی وہ اس کی خاص وجہ ہے. آج کل آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو شیطانی فتنہ ہے قادیانی, یہ جگہ جگہ سر اٹھاتے ہیں اور کبھی اپنی کتاب بانٹتے ہیں, کبھی اپنے قذاب کا نام لے کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں, اور کبھی مسلمانوں کی عبادتوں میں شریک ہو جاتے ہیں چوری چپ کے, اور یہ جو ممی ڈیڈی سیکولر موم بتی والے انکل اور آنٹیاں ہیں ان کو تکلیف بہت ہوتی, باوجود اس کے کہ ان کے تمام حقوق ان کے پاس موجود ہیں. یہ ہمارے مملکت خداداد پاکستان کی خاصیت ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. مجھے ایسا مسلمان ملک پاکستان کے علاوہ دکھا دیجئے جس میں ایک غیر مسلم جو جھوٹے پیغمبر کی نبوت کے قائل ہوں اس میں قانونی حیثیت دی گئی ہو, ان کے حقوق ڈیفائن کیے گئے ہوں اور ان کے خد و خال ڈیفائن کیے گئے ہوں اور اس کے لیے قانون بنایا گیا ہو. اگر دنیا میں کوئی ایسا ملک جس میں ایسا قانون ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, دکھا دیجئے. سوڈان اور نائجیریا کو چھوڑ دیجئے, وہ بیچارے تو بھوک سے مر رہے ہیں, وہاں کچھ ہے ہی نہیں, پیسے دے دیے اور قانون لکھوا دیا انہوں نے, کسی اور نے نہیں. خود مختار مسلمان جو معیشت کے لحاظ سے قدرے مضبوط ہیں ان ممالک میں اس قسم کا تصور بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس قسم کے گند کو وہاں پھیلنے سے پہلے روک دیا گیا تھا. اور ہمارے ہاں برٹش راج تھا, انگریز حکومت کر رہے تھے, اور اس نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی جس قسم کا بھی دعویٰ کرے دین کے بارے میں, اللہ و رسول کے بارے میں, قرآن کریم کے بارے میں, وہ دعویٰ کرے, اور انگریز اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے, ڈیوائڈ اینڈ رول کے فلسفے پر چلنے کے لیے, کسی کو کہا کہ یہ دیوبندی ہو گیا, کسی کو کہا یہ بریلوی ہو گیا, کسی کو کہا یہ غیر مقلد ہو گیا, کسی کو کہا یہ منکر حدیث ہو گیا, کسی کو کہا یہ قادیانی ہو گیا, تو نتیجہ جو نکلا وہ یہ نکلا کہ ملتیں جب بٹ گئیں اجزان ایمان ہو گئے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ جو فتنہ ہے, فتنہ قادیانیت, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء نے اور بزرگوں نے کوشش کی اور تحریک چلائی, تحریک ختم نبوت. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آپ کی نبوت, آپ کی بعثت آخری ہے. یہ اسلام کا عقیدہ ہے. اگر کوئی اس عقیدے میں ذرہ بھر بھی تاویل کا قائل ہو رہا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ایک حقیقت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تعالی اے حکمرانوں تمہیں بھی حکم دیتے ہیں, اور اے عوام تمہیں بھی حکم دیتے ہیں, اور اے علماء آپ کو بھی حکم دیتے ہیں, اور اے وہ قاضیوں, اے وہ نام نہاد ججوں آپ کو بھی حکم دیتے ہیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, کہ جو حق جس کا حق ہے وہ حق اس کو دے دیجئے. اب یہ حق کیسا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے یہی امانت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کے بھیجا, اور یہی امانت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سپرد کیا ہے. کیا امانت؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, اور میں خوشخبری دے رہا ہوں ایسے پیغمبر کی, ایسے رسول کے جو بعد میں آنے والے ہیں اور جن کا نام احمد ہے. یہ امانت انبیاء اور مرسلین نے پہنچا دی. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, آپ نے بھی بار بار مسلمانوں سے کہا کہ مجھے جو امانت دی گئی ہے یہ امانت اب میں تم کو دے رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغمبر ہم نے جو آپ کو امانت دی ہے اس کو آگے پہنچا دیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کو گواہ بنا کے اللہ سے ہم کلام ہو کر فرمایا, هل بلغت, اے اللہ وہ جو امانت مجھے دی گئی تھی وہ امانت میں نے پہنچا دی ہے. یہ استفہام ہے برائے تاکید, اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کام کر لیا یعنی کام ہو چکا. الا هل بلغتو, الا هل بلغتو, یہ امانت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی. اور حدیث شریف میں بھی میں نے ابتدا میں آپ سے کہی, انہ سیکون فی امتی 30 کذابون, میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے. کلہم یزعم انہ نبی, اور ان میں سے ہر جھوٹا یہ اعلان کرے گا کہ میں نبی ہوں. یوسف کذاب اور مسلمہ کذاب اور غلام احمد قادیانی کذاب اور عنایت اللہ مشرقی کذاب, یہ سب کون ہیں؟ یہ سب جھوٹے تو ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ 30 کی گنتی پوری ہو چکی ہے, 30 کی گنتی کے بعد پھر قیامت ہے. اور 30 کی گنتی پوری ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کس راستے پہ چلیں؟ کیا ہر اس کے پیچھے بھاگتے رہیں کہ شاید یہ سچ بول رہا ہو, یا علیہ باللہ شاید فلاں سچا ہو؟ ہرگز نہیں. اگر دل میں یہ گمان بھی آ رہا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا دعویٰ پھر چھوڑ دیجئے. کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, تو آپ پہلے محمد سے وفا تو کیجئے. محمد سے وفا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب رخصت کر رہے تھے, بہت زیادہ آپس میں محبت تھی. یا معاذ انی احبک, اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا ہے. یمن کے مسلمانوں کو عالم کی ضرورت تھی, امام کی ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو متعین فرمایا, آپ جائیں گے. حضرت معاذ تشریف لے جا رہے ہیں, مدینہ سے نکل رہے تھے اور بہت غمگین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی آسان کام تو نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ یہ بہت غمگین ہے, اس لیے آپ نے ان سے بات نہیں کی. چلتے گئے, چلتے گئے, چلتے گئے. جب مدینہ شہر سے باہر نکلے, ایک جگہ آپ رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ شاید یہ ملاقات آخری ہو, شاید اس کے بعد ملاقات نہ ہو. حضرت معاذ اور غمگین ہو گئے کہ یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ ایک تو سفر ہے اور آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شاید یہ آخری ملاقات ہوگی. پھر آپ نے فرمایا ہے معاذ جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ میرے قریب ہے اور جو میری سنت سے پیٹھ پھیرے گا منہ پھیرے گا وہ مجھ سے دور ہے. یہ نصیحت آپ نے فرمائی اور حضرت معاذ ابن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف یمن کی طرف بھیج دیا. میں بھی آپ سے یہی کہوں گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی ہے تو آپ کی تعلیمات کو اپنا لیجیے. آپ کی تعلیمات کیسے شروع ہوں گی؟ شیطان کو اپنا کام کرنے دیجئے، وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا نظام ہے، فطرت ہے، حق بھی ہے باطل بھی ہے، رحمان بھی ہے شیطان بھی ہے، سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، امانت داری بھی ہے خیانت بھی ہے، عہد و پیمان کی وفاداری بھی ہے اور بدعہدی بھی ہے. اس میں سے ہر وہ شعبہ جو سیدھے ہاتھ والا ہے، جو راہ حق ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ایک دروازہ ہے. آج سے امت محمدیہ کا فرد یہ ہے، عہد و پیمان کر لے کہ جب حق و باطل کا آمنا سامنا ہوگا تو میں حق کا ساتھ دوں گا، جب جھوٹ اور سچ کا آمنا سامنا ہوگا تو میں سچ کے ساتھ ہوں گا، جب امانت داری اور خیانت کی موازنہ ہوگا تو میں امانت داری والے پارٹی میں ہوں گا. یہ سب وفا ہے، یہ سب وہ امانت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. ہم نے گزشتہ رات شب جمعہ میں تفسیر میں اس آیت پہ تفصیل سے کلام کیا ہے. آج کل جو آپ دیکھتے ہیں کوٹا سسٹم، یہ ایک عجیب چیز ہے، یہ اس آیت کی کھلی خلاف ورزی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ایک باصلاحیت شخص، پڑھا لکھا شخص، امانت دار شخص، سچا شخص موجود ہے میرٹ پہ، اس کا حق بنتا ہے، لیکن اس کو نہیں مل سکتا. جناب کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے کہ آپ تو اس علاقے کے نہیں ہیں. پھر کہاں گیا وہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. زبان کا فرق، عصبیت کا فرق، لسان کا فرق، قوم کا فرق، اسی تفریق نے تو ہمیں اس نیچے پہنچا دیا ہے گڈھے میں. یہ تفریق ختم ہوئے اور اس کے بعد میرٹ پہ، صلاحیت پہ فیصلے کیے جائیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اور سن لیجئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی شخص کو کوئی عہدہ دیا، حکمرانی دی، پاور دی، اور اس شخص نے وہ حکمرانی، وہ عہدہ، وہ طاقت بغیر میرٹ کے، بغیر کسی عہدے کے دے دی، جناب رشتہ دار کو دے دی، دوست کو دے دی. ان کو اٹھاؤ یہاں سے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پچھلے جمعے بھی تماشا لگایا تھا، اٹھ کے لوگ آ جاتے ہیں، تم دیکھتے رہتے ہو، پیچھے بھیجو، آپ کو جلدی آنا تھا، آپ 12 بجے آ جاتے. تو یہ جو تمام سلسلہ ہے، یہ سلسلہ یہی ہے کہ اب دیکھیں عوام میں طور طریقے نہیں. پچھلے جمعے بات ہوئی تھی کہ اس آدمی کا جمعہ مقبول ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ گھر پہ تیاری کرے، بہترین قسم کی طہارت کرے، سنت کے مطابق غسل کر لے، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، اور اس کے پاس جو سب سے اچھے کپڑے ہیں وہ پہنے. ہم تو نہیں پہن سکتے، کیسے پہنیں گے؟ جاب پہ جانا ہے، بینک جانا ہے، آفس جانا ہے، مزدوری کرنے جانا ہے، हमने जो गुलामी का तौक गले में पहना हुआ है जुम्मे के दिन भी हम पहनते हैं। कई दफा बात हो चुकी है कि यहूद हफ्ते के दिन छुट्टी करते हैं, क्यों करते हैं? हफ्ते के दिन क्या उन पे कुछ जिब्राइल नाजिल होता है? नहीं, इबादत। नसरानी इतवार के दिन छुट्टी करते हैं, क्यों करते हैं? इतवार के दिन क्या होता है? वहां मनो सलवा नाजिल होता है, चर्च जाना होता है जी, इबादत। हां, जब हमारा नंबर आता है तो हम कहते हैं नहीं जी, हम तो जुम्मे को छुट्टी नहीं करेंगे, हम तो मईशत चलाएंगे और हम तो अंग्रेज के गुलाम बनेंगे। तो ठीक है भाई, बन जाओ, कर लो गुलामी, उसी गुलामी में तो पिस रहे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस सिलसिले को जरा समझ लीजिए। और गुलाम भाई, इसको संभालो, ये बंदा है पुराना शरारती है, इसको देखो जरा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इन अल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, बेशक अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि अमानतें उनके अहल के हवाले करो। ये एक अमानत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और ईमान, आपकी लाई हुई शरीयत पे कायम रहें और अपने आने वाली नस्ल, अपनी औलादें, अपने बच्चे, उनको बता दें कि बेटा बेटी, ये अमानत मैं तुम्हें दे रहा हूं। खुदा की कसम, मैं ये कह सकता हूं कि हमारे मुआशरे में ये चीज नहीं। बस बाय चांस मुसलमान पैदा हो गए और मुसलमान मुआशरे में जी रहे, नहीं जनाब, ये एक अकीदा है, ये एक अमानत है। इस अमानत को खैर खैरियत से आगे पहुंचा दें ताकि अल्लाह ताला आपकी मगफिरत करें। अब बात हो जाए उन लोगों की जिन्होंने अभी शायद आपकी नजर से गुजरा हो, एक फैसला निकला है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट क्या है? अब मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, फिर लोग कहते हैं कि जी आप हर वक्त ही तनकीद करते रहते हैं, आप खुद देख लीजिए। फैसला यह निकला है कि जी कादियानी अपनी किताब भी बांट सकता है और कादियानी अपने मजहब की प्रचार भी कर सकता है, और मुबारक सानी नाम का कोई कादियानी शैतान मलऊन है, उसने तफसीर सगीर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की झूठी तफसीर, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से धोखा किया गया है, आपसे बदाहदी की गई है, और जिसमें अल्लाह और रसूल के अहमकाम को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, उन्होंने वो तफसीर डिस्ट्रीब्यूट किए, बांटी है। और मेरे मोहतरम भाइयों, जो हमारे उलमा और असलाफ ने मेहनत फरमाई थी, वो मेहनत ऐसे नहीं की थी कि बगैर किसी वजह के कादियानियों से हमें तकलीफ है और तकलीफ की वजह से हमने कानून पास कर दिया, नहीं। जरा मसले को समझ लीजिए, मसला क्या है? मसला यह है कि कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सबसे बड़े खतरे की घंटी वो ये है। यहूद से खतरा नहीं है, नसरानी से खतरा नहीं है, सिख से खतरा नहीं है, हिंदू से नहीं है, बुद्धिस्ट से नहीं है, इसलिए कि वो आपके घर के भेदी नहीं है, वो आपके घर का दावा नहीं करते। ये वो हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। फिर कुरान करीम पढ़ते हैं और कुरान करीम में जहां जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, ये बेईमान कहते हैं कि यहां पे मुराद हमारा वो कादियानी। जहां जहां कुरान करीम में हजरत ईसा अलैहि सलाम का जिक्र है, कहते हैं वो तो मर गए और ये दूसरे ईसा वो अलैहि बिल्ला ये गुलाम अहमद कादियानी। और फिर हदीस भी पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि देखो यहां से भी पता चलता है कि एक नबी आने वाला है, फलां से भी, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। वा अना खातमुन नबियीन, मैं आखिरी नबी हूं, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई पैगंबर कोई नबी नहीं। फिर unka saqafat bhi ek jaisi hai hamare aur aapke darmiyan mein rehte hain aur 10-10 saal rehte hain pata nahi chalta ye aadmi qadiani hai hamari masjidon mein bhi namaz pad lete hain zaman bhi hamari jaisi hai hum bhi urdu bolte hain wo bhi urdu bolte hain hum bhi kameez shalwar zeb-e-tan karte hain wo bhi kameez shalwar zeb-e-tan karte hain hum qurbani ke liye janwar khareed ke liye aate hain wo bhi le aate hain to ye itna bada fitna hai کہ اس کی پہچان کرنا اور جب تک آپ اس کی پہچان کر کے اس سے بچنے کا انتظام کریں گے خطرہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو بھی لوٹ چکا ہوگا آپ کے دین کو بھی لوٹ چکا ہوگا اور طریقے طریقے سے وہ آپ کو تکلیف دے گا یہی وجہ ہے کہ استاذ و اساتذتنا و وسیلتنا الاللہ حضرت العلامہ الشیخ امام العصر حضرت شان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی کا جو مقصد بنایا تھا نا وہ مقصد رد قادیانیت اور میں نے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مقولہ کہیں پہ پڑھا ہے آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں رد قادیانیت کے میں نام لکھوا دو ختم نبوت کے سپاہی بن جاؤ اور میدان حشر میں آ کے مجھ سے ملو کہ عجیب بات ختم نبوت کے سپاہی بن جاؤ اور میدان حشر میں آ کے مجھ سے ملو میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی گواہی دوں گا کہ اے پیغمبر یہ آپ کا وفادار امتی ہے اس نے جھوٹوں کے خلاف کام کیا تھا اور جو ان کے خلاف قانون کا پہلا فیصلہ ہے مقدمہ بھاولپور جسے کہتے ہیں بھاولپور میں ایک قادیانی نے ایک مسلمان عورت سے شادی کی تھی انگریز جج تھا قانون عدالت میں چل پڑا تھا افسوس یہ ہے کہ وہ انگریز جج ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ اس نے جب دونوں دلائل کا موازنہ کیا تو فیصلہ دے دیا کہ قادیانی کافر ہیں اس عورت کا نکاح قادیانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے اور یہ نکاح منسوخ ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آج یہ مقدمہ آپ عدالتوں میں لے کے جائیے آج فیصلہ یہ نہیں ہے اور جج صاحب نے کہا ہے کہ جی قرآن کریم کی توہین نہیں ہوئی یہ باقاعدہ اس فیصلے کا جز ہے اور جج صاحب نے کہا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوئی ہم اتنا کہیں گے کہ جج صاحب ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے قرآن کریم کے خلاف اپنی تفسیر بنا کے بانٹنا یہ توہین نہیں ہے آپ کی کتاب میں توہین صرف یہ ہے کہ کوئی قرآن کو گالی دے ابھی دیکھتے ہیں نا یہ توہین کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا آپ دے دیں ایک فیصلہ ہم اس کے اوپر دوسرا فیصلہ دے دیتے ہیں ہو جائے گی توہین عدالت کی تو آپ کی عدالت زیادہ محترم ہے یا اللہ کی کتاب زیادہ محترم ہے یہ وہ عدالت ہے جو بندوں نے بنائی ہے اور یہ وہ عدالت ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے چار سال پہلے جو مجرم تھے وہ آج حکمران ہیں اور جو حکمران تھے وہ آج مجرم ہیں اور کب پھر پروگرام بدل جائے گا کوئی پتہ بھی نہیں تو اس لیے کچھ تو ہوش کے ناخن لیجئے مسلمانوں کی ایک ریاست ہے مملکت خداداد پاکستان ہے لا الہ الا اللہ کے نام پہ لی گئی ہے اب یہاں پہ یہ فراڈ شروع ہو گئے قادیانی ناچ ناچ کے تھک نہیں رہے کہ ہم مقدمہ جیت گئے قادیانیوں نے پورے پاکستان میں ہنگامہ کھڑا کیا ہے کہ لو بھائی ہم جیت گئے ہم اپنی کتاب بھی چھاپیں گے ہم اپنا قرآن بھی چھاپیں گے اور ذمہ دار کون ہے سپریم کورٹ دیکھا جائے گا جو ہوگا ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے بات یہ ہے اور میرے محترم بھائیوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے ماں کان محمد ابا احد من رجالکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے باپ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ جو باپ کا بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا خلیفہ ہوتا ہے پھر وہ کہے گا کہ ابا جان کی جگہ اب میں ہوں ابا جان پیغمبر تھے تو بیٹا بھی پیغمبر ہوگا نا تو اس لیے فرمایا بیٹا ہے ہی نہیں بات ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور وہ دنیا ہی میں فوراً چلے گئے, وہ جنت میں آپ کے ساتھ رہیں گے. ولیکن رسول اللہ, لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور آخری پیغمبر, آخری نبی ہے. قرآن کریم کی آیتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے پیغمبر, اچھے لوگ, نیک لوگ وہ ہیں جو آپ پہ بھی ایمان لائے ہیں اور آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں. چیلنج ہے قرآن و حدیث میں, من بعد کا دکھا دیجئے, کہیں پہ بھی نہیں, من بعد کا تصور بھی نہیں ہے. اس لیے کہ پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. میرے محترم بھائیوں, یہی وہ سلسلہ ہے. حضرت علامہ یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ, یہ بڑی بڑی شخصیتیں تھیں. میں نے جن کے نام لیے ہیں, دس دس لاکھ سے زیادہ ان کے شاگرد تھے. یہ جو کسی شہر میں آتے تھے, شہر بند ہو جاتے تھے. ان حضرات نے دہری کے خدمے میں نبوت چلائی, اور وہ آدمی جو دن رات شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا اور جس کو قادیانیوں نے ووٹ دیا تھا 71 میں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اور آج تک قادیانی اس کو گالیاں دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہے. دھوکہ وہ کا نہیں کیا, مسلمانوں کا پریشر تھا, نہیں کرتا تو خیر نہیں تھی. اس لیے بات یہ ہے کہ اس قانون کو پاسداری ہمیں کرنی ہے, اور مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ ہماری زبان وہ ضرور بولتے ہیں, ہمارے جیسے اٹھتے بیٹھتے وہ ضرور ہیں, ہم میں سے وہ نہیں ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں, اور ختم نبوت پہ ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الرحمن الرحیم. جو حضرات سوال کے جوابات سننا چاہتے ہیں, نمازیوں کا احترام کیجئے اور ہرگز نمازی کے سامنے سے نہ گزریے. سوال پوچھا ہے کہ دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اعادہ افضل ہے, بنا کر سکتے ہیں. نماز جہاں تک پڑھیے وہیں پہ روک دیں, بغیر کسی سے بات چیت کیے وضو خانے چلے جائیں, دوبارہ سے وضو کر لیں اور واپس آ کے وہیں سے بنا کر لیں. یہ ہوگا ایک طریقہ. افضل یہ ہے کہ نماز نئے سرے سے شروع کر لیں, اور اگر جماعت میں شریک ہیں تو صفوف سے نکل جائیں. اور صفوف سے نکلنے میں بھی عجیب بات یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنا پڑے تو گزر جائیں, ان کو استثناء ہے, اس کو گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ مجبور ہے, نماز میں تھا, وضو ٹوٹ گیا, اب یہ باہر جائے گا تو دوبارہ وضو کرے گا. تو اصلاح ہے نماز کے لیے جو کام ہو رہا ہو, اگرچہ اس میں ظاہری قاعدے ٹوٹ رہے ہوں تو قاعدے ٹوٹنے سے کوئی حرج نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ کہ انہی صفوف میں نمازیوں کے بیچ میں سے چلتا ہوا نکل جائے اور چلا جائے, وضو کر لے, اور وضو کرنے کے بعد واپس آ جائے. جماعت جاری ہو تو اسی میں شریک ہو جائے, اور اگر وہ جماعت جاری نہیں ہے تو اب اثر نو نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی. वापस आ जाए तो जमात में उसी जगह पे जाके खड़ा हो जहां पहले खड़ा था या पीछे, फिहे कौलान मुख्तलिफान, दोनों कौल मौजूद है। एक कौल यह है कि उसी मकाम पे वापस जाके खड़ा होना अफजल है, लेकिन बाज़ उलमा ने फरमाया कि जब वापस वहां जाएंगे फिर लोगों को तकलीफ देंगे, इसलिए जहां जगह मिल जाए वहीं पे खड़े हो जाएं और नमाज को पूरा कर लें, अपनी नमाज है तो इआदा अफजल है। फिर सवाल पूछा है कि पिछली सफ में अकेले खड़े होने से नमाज हो जाएगी। देखिए, पिछली सफ में अगर आप अकेले खड़े हैं तो देखना यह है कि अगली सफ में जगह है या नहीं है। अगर अगली सफ में जगह है और आप पीछे अकेले खड़े हैं तो इसको कहते हैं मकरूह, नमाज होगी लेकिन कराहत के साथ होगी, सुन्नत अदा नहीं होगी, इल्ला ये कि कोई इंतजामी मामला हो। और अगर अगली सफ में जगह नहीं है तो फिर बिला कराहत पीछे अकेले एक बंदा सफ की जगह पे खड़ा हो जाए, उसकी नमाज हो जाएगी। वो जो मसला है कि अगली सफ से किसी को पीछे बुला लें, उसके लिए लोगों का मालूम होना जरूरी है कि मैं जिस बंदे को पीछे बुला रहा हूं यह आएगा भी कि नहीं आएगा। हमारे यहां यह रिवाज नहीं है, किसी को भात से पकड़ के लाओ वो लड़ाई शुरू कर देता है, क्या कर रहे हो, कहां लेके जा रहे हो मुझे। अरब के यहां वो जानते हैं कि ये एक तरीका है, इसलिए वहां पे आप इशारा करते हैं तो वो बगैर कोई चूचरा किए वापस पीछे आके आपके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहां उलमा ने मना किया है, इसलिए कि आवाम में मसाइल का शऊर नहीं है। आप उसके साथ उसको पीछे बुलाएंगे वो नमाज तोड़ देगा और मसला खड़ा कर देगा। तो बात यह है, पूछा है कि परिंदे का शिकार बंदूक से किया और जब तक हम परिंदे तक पहुंचे तो वो मर चुका था, क्या इस शिकार का खाना जायज है या नहीं है? देखना होगा कि आपने बंदूक चलाते हुए अल्लाह का नाम लिया था या नहीं। अगर अल्लाह का नाम लिया था और उसी गोली से उसी बंदूक से वो शिकार हो गया तो हलाल है, आप उसको खाइए। और अगर गोली चलाते हुए अल्लाह का नाम नहीं लिया था तो फिर यह हरगिज हलाल नहीं है, बाद में मर गया तो भी हलाल नहीं है। दूसरी बात वो ये कि अगर जख्मी शिकार मिल जाए तो उसको फिर सुन्नत तरीके से ज़बह करना जरूरी है। बाज़ लोग समझते हैं कि जी बस हो गया एक दफा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो बाअम्रे मजबूरी है। और जब आपके हाथ शिकार लग जाए और वो जिंदा हो तो उसको सुन्नत तरीके से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के दोबारा से ज़बह करना भी जरूरी है, वरना वो हलाल नहीं होगा, एहतियात जरूरी। पूछा है कि कान में उंगलियां डाले बगैर अजान अगर किसी ने दे दी तो क्या अजान हो गई? जी अजान तो हो गई लेकिन खिलाफ सुन्नत हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद से कहा था वा इस्बाई का फी उज़ुनई का फइन्नहु आला लिसौतिका व अमद्दो, अपनी दोनों उंगलियां दोनों कानों में डाल लो, इस तरह करने से तुम्हारी आवाज भी तेज होगी और लंबी भी होगी। ये सुन्नत तरीका है, इसलिए मुअज्जिनीन जो अजान के वक्त कानों में उंगलियां डालते हैं। किसी ने नहीं डाली खिलाफ सुन्नत किया है, अजान दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, पूछा है कि कारोबार में रोजाना नुकसान हो रहा है, क्या किया जाए? सबसे पहले इस्तग़फार कीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और इस्तग़फार को समझें क्या चीज है। इस्तग़फार अपने बंदगी का इजहार और अल्लाह की बड़ाई की तस्लीम, ये अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूं, आप रब हैं, ए अल्लाह मैं आपका बंदा हूं, मुझसे खताएं हुई हैं, मुझसे गुनाह हुए हैं, मुझसे हर कदम पे खता होती है, ए अल्लाह आपसे माफी चाहता हूं, आपसे इस्तग़फार चाहता हूं, ये जो फलसफा है ना इसको अपनाना जरूरी। और फिर ये नहीं कि हिसाब, अल्लाह ने आपको बेहिसाब दिया है तो आप अल्लाह के साथ हिसाब करेंगे। लोग पूछते हैं कितनी दफा, जितनी दफा पढ़ सकते हो पढ़ो, इसमें खैर ही खैर है। और दूसरा काम करने का ये है कि रोजाना एक मरतबा सूरह तगाबुन पढ़ेंगे, पहले दिन 41 मरतबा, उसके बाद रोजाना एक मरतबा। انشاءاللہ تعالی اس پہ کوشش شروع کیجئے اور یقین ہے ہمیں کہ اللہ تعالی اس سے آسانی پیدا فرمائیں گے. تیسری شرط, کاروبار کی ترقی کے لیے جو جائز راستے ہیں اس پہ غور و فکر کیجئے. ہمارے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں, جی 40 سال پہلے جو کام چل رہا تھا بس ابھی بھی اتنا ہی چل رہا ہے کافی ہے. نہیں, کاروبار کا اصول یہ نہیں ہے. مارکیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی چلنا ہوگا اور آپ کو پتہ کرنا ہوگا کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, کس طرف توجہ ڈالنے سے فائدہ ہوگا. R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت ضروری, یہ سارے کام آپ کر لیجئے, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد کرتے ہیں. اذان کے بعد درود شریف پڑھیں یا دعا پڑھیں؟ درود شریف بعد میں, دعا پہلے. دعا پڑھنا سنت ہے, درود شریف پڑھنا مستحب ہے. یہ کچھ بدعتی نکلے ہیں جنہوں نے دعا کو اڑا دیا. ارے بھائی, جس پیغمبر پہ تم درود بھیج رہے ہو اس پیغمبر کی کہیں دعا ہے, وہ تم نے چھوڑ دیے اور تم ادھر ادھر لگے ہوئے ہو. اس لیے پہلے دعا پڑھیں گے تاکہ سنت ادا ہو جائے, پھر درود شریف پڑھ لیجئے. اگرچہ دعا میں بھی درود ہے لیکن شوق ہو رہا ہے تو پڑھ لیں, اور یہ مستحب ہے. اگلا سوال پوچھا ہے جی کہ ایک شخص ہے, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, وہ فوج میں تھا اور وہ شہید ہو گیا. اس نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد وراثت میں مجھے جو بھی ملے گا وہ میری بیوی کے ہوگی. اب اس کی شہادت کے بعد حکومت نے ساز و مال و زمین اس کی بیوی کے نام کر دیا ہے, اس کے والدین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کیا اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے, وصیت صرف ثلث مال میں جاری ہوتی ہے. 100 میں سے 33.33% مال میں اس کی وصیت چلے گی, وہ بیگم کو دے دیا جائے گا, باقی مال بیگم کو نہیں دے سکتے. اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ضروری ہے. زندہ تھے, اپنی زندگی میں جیسے چاہو دے دو, لیکن مر گئے اب دینے کی اجازت نہیں ہے. اب قرآن دے گا, اب بندہ اپنی طرف سے نہیں دے گا. پوچھا ہے کہ سید صاحب کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے, اس کی صحت کے لیے سید صاحب کے کاروبار بند ہیں. اللہ تعالیٰ سید صاحب کے تمام دعائیں قبول فرمائیں. ہماری بھتیجی علیشما عثمانی کو کڈنی ٹیومر ہے اور آئی سی یو میں ہے. اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت کاملہ شفایاں عاجلہ نصیب کریں, اور اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول فرمائیں. بیوی کے انتقال پر حق مہر کا کیا حکم ہے؟ بیوی کے انتقال کے بعد حق کے مہر ان کو جو حق ہے وہ دینا ہوگا, وارثین کو ملے گا. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ, ولا ہما الا فرجتہ, ولا حاجۃ الا قضیتہا, یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. اللہم عنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. بیماروں کے لیے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرمائیں. مرحومین کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائیں, پریشان حالوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں, اور تمام سلسلوں کے لیے دعا فرمائیں. ہمارا ملک, ہمارا شہر, ہمارے حالات, اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے ان تمام مسائل کو حل کر دیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.